بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین, آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے, لیکن سب سے پہلے پیش خدمت ہے عناوین.
خطے کے حالات, مسلمان قوموں اور ملکوں کی آزمائش. آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے کی یقین دہانی. لوک پال بل اور انا ہزارے کی تین شرطیں. عراق سے امریکی فوجیوں کے مکمل انخلا پر زور. لیبیا کی تازہ ترین صورتحال اور انقلابیوں کی کامیابیاں.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahar.tv.ir.
ناظرین, قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے علاقے کے موجودہ تغیرات کو ایک امتحان سے تعبیر کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے خطے کے حالات کو اسلامی ممالک اور اقوام کے لیے ایک عظیم امتحان اور آزمائش قرار دیا ہے. قائد انقلاب اسلامی نے عید الفطر کے موقع پر اعلیٰ سول اور فوجی عہدیداروں اور معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے عام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مسلمان قوموں کا عزم مداخلت پسند طاقتوں کی کوششوں پر غالب آ گیا تو اسلامی دنیا طویل عرصے تک ترقی و پیش رفت کرے گی. قائد انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں تیونس, مصر, یمن, لیبیا اور بحرین کا خاص طور پر نام لیا. تیونس اور مصر کے ڈکٹیٹر اقتدار سے ہاتھ دھو چکے ہیں, لیکن ابھی تک ان دونوں ملکوں میں باقاعدہ عوامی حکومتیں قائم نہیں ہو سکی ہیں. قذافی نے لیبیا اور اس ملک کے عوام کو نیٹو کے حملوں کا شکار بنایا اور خود کسی نامعلوم مقام پر روپوش ہو گیا ہے. یمن اور بحرین میں بھی ڈکٹیٹر حکومتوں کی بنیادیں ہل کر رہ گئی ہیں. جن ڈکٹیٹروں کے خلاف اس وقت تحریک چل رہی ہے, تقریباً سب کو یورپ کی حمایت حاصل رہی ہے. تیونس, مصر, یمن, لیبیا اور بحرین میں اسلامی بیداری بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے اور ڈکٹیٹروں کے یورپی حامی بوکھلا کر رہ گئے ہیں. اب جبکہ امریکی قیادت میں سامراجی نظام خطے میں اسلامی تحریک کے ابتدائی جھٹکوں سے قدرے باہر نکلا ہے, تو وہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں ڈکٹیٹروں کے خلاف اٹھنے والی قوموں کا بظاہر ساتھ دے کر ان کے انقلاب کو اس کے اصل راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور امکانی صورت میں اس کا رخ اپنے مفاد میں موڑنا چاہتا ہے. قائد انقلاب اسلامی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ موجودہ حالات اسلامی ممالک اور اقوام کے لیے عظیم امتحان ہیں, در حقیقت اسلامی ممالک کے انقلابات کو لاحق خطرات کی نشاندہی کی ہے. امریکہ اور یورپ خطے کے ممالک میں آزادی اور عوامی شخصیات کے برسر اقتدار آنے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. مثلا لیبیا میں ابھی تک انقلابی طرابلس کے نزدیک نہیں پہنچے تھے کہ فرانس, برطانیہ اور اٹلی کی کمپنیوں نے اعلان کر دیا کہ ان کے نمائندے معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے لیبیا جائیں گے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خطے کے بیدار مسلمان اقوام تقدیر ساز دنوں سے گزر رہی ہیں. ملت ایران ایسے تقدیر ساز ایام کا تجربہ رکھتی ہے اور اب وہ اپنی تاریخ کا درخشاں ترین مرحلہ طے کر رہی ہے. تسلط پسندانہ نظام کے مقابلے میں 30 برسوں سے زیادہ عرصے پر محیط ملت ایران کی کامیابی کا راز ایمان اور اسلامی انقلاب کے منشور کی پابندی ہے. خطے کی اسلامی بیداری بھی سازباز نہ کیے جانے کی صورت میں کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خطے کی صورتحال اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے گی.
ناظرین, فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ دنیا کے 126 ممالک نے آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل کی حمایت کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے, جو یقیناً اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایک تشویش کی بات ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے قبل فلسطین کے سفارتی وفد نے کہا ہے کہ دنیا کے 126 ملکوں نے آزاد فلسطینی ریاست کو سرکاری طور پر تسلیم کیے جانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دنیا ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 63 سالہ قبضے کے بعد آخرکار آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا معاملہ 20 ستمبر کو اٹھایا جائے گا، اور جنرل اسمبلی کے 196 ملکوں میں سے اب تک 126 ملکوں نے اس بات کی پیشگی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ فلسطینی مملکت کے قیام کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اپنے مستقبل کے تعین اور فلسطینی مملکت کے قیام کا مطالبہ ایک ایسا جائز اور قابل حمایت مطالبہ ہے جس پر عالمی برادری سرزمین فلسطین پر مکمل قبضے سے پہلے بھی یعنی سن 40 کے عشرے میں زور دیتی چلی آئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے سن 1947 میں منظور کی جانے والی قرارداد نمبر 118 میں مقبوضہ فلسطین کے 50% علاقوں پر مشتمل ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد 1948 میں مستقبل کے تعین کے حق کے نام سے منظور کی جانے والی ایک اور قرارداد نمبر 194 منظور کی گئی، جس میں بے دخل کیے جانے والے تمام فلسطینیوں کو اپنے آبائی علاقوں میں واپس جانے کا حق دیا گیا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عالمی صہیونزم کی کارستانیوں اور امریکہ کی رخنہ اندازیوں کی وجہ سے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی قراردادیں کبھی بھی عملی صورت اختیار نہیں کر پائیں، اور بے دخل ہونے والے فلسطینی بھی اپنے آبائی گھروں کو واپس نہ جا سکے۔ ایسے حالات میں فلسطین پر قبضے کو 6 عشرے گزر جانے اور 20 برس کے مشرق وسطی امن مذاکرات کے ناکام تجربے کے بعد فلسطینی اتھارٹی نے اب اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس معاملے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے رجوع کر کے ساری دنیا سے مدد طلب کرے۔ قبل از ہی امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کو خبردار کیا تھا کہ وہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے معاملے کو اقوام متحدہ میں اٹھانے سے گریز کریں۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی نے امریکی ویٹو سے بچنے کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے کا معاملہ پہلے مرحلے میں سلامتی کونسل کے بجائے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا معاملہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جو اسرائیل اور اس کے مغربی حامیوں کو کبھی نہیں بھایا، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے آغاز میں باقی 20 دنوں کے دوران آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور عالمی برادری کو فلسطین کی تقسیم اور اسرائیلی قبضے کو تسلیم کیے جانے کی تاریخی غلطی کے ازالے سے باز رکھنے کے لیے عالمی صہیونزم اور مغربی ملکوں کی جانب سے زبردست کوششوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔
ناظرین، ہندوستان میں مشہور لوک پال بل کے لیے انا ہزارے کی تحریک جاری ہے۔ اس تحریک کے سلسلے میں تجزیہ نگاروں کے حلقے کی طرف سے الگ الگ رد عمل سننے اور پڑھنے میں آ رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہندوستان کے معروف تجزیہ نگار حسن کمال کے خیالات۔
دیکھیے، انا ہزارے کی تحریک کی وجہ سے ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ کرپشن کا معاملہ جو تھا وہ پہلی مرتبہ قومی ایجنڈے پر آیا اور لوگوں کو میں بیداری پیدا ہوئی، اس کا ایک مثبت پہلو تھا۔ لیکن اس کے علاوہ اس طریقے سے کسی بل کا آنا اور پارلیمنٹ پر اس کا تھوپا جانا کتنا اچھا ہے کتنا برا یہ بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ کہ اس بل کی وجہ سے کیا کرپشن بالکل ختم ہو جائے گا یہ بھی ابھی کہنا بہت مشکل ہے۔ محض قانون کے موجود ہونے سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔ قتل کے خلاف قانون موجود ہے، اس کے لیے سزا بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود قتل ہوتے رہتے ہیں۔ چوری ڈکیتی کے بارے میں بھی قوانین موجود ہیں۔ تو محض قانون کے موجود ہونے سے کوئی چیز ختم ہو جائے گی یہ پورے یقین و وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ پہلی مرتبہ یہ احساس ضرور ہوا ہے کہ کرپشن اس سطح پر پہنچ گیا ہے جہاں وہ قوم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ سرکاری ملازمین جو رشوتیں لیتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ ان کی تنخواہیں ہیں۔ جو معمولی پولیس کانسٹیبل دھوپ میں کھڑا ہو کر 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، اس کو ماہوار معمولی تنخواہ پر دے کر یہ سمجھنا کہ وہ ایمانداری سے اپنا اپنے فرائض انجام دے گا، یہ میرا خیال ہے، خام خیالی ہے. تو صرف قانون بنانے سے نہیں ہوگا، بلکہ بہت سارے سدھار کرنا پڑیں گے، بہت ساری اصلاحیں کرنا پڑیں گی، تنخواہ کا سسٹم، الیکشن کا سسٹم، ان سب کو جب تک ٹھیک نہیں کیا جائے گا، محض قانون بن جانے سے کرپشن نہیں ختم ہوگا. الیکٹورل سسٹم جو ہمارا ہے وہ بہت ناقص ہے. ایک ایک معمولی سے معمولی الیکشن میں امیدوار 1 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ روپیہ خرچ کرنے کے بعد وہ اپنی تنخواہ اور بھتے سے تو وصول کر نہیں پائے گا، وہ کرپشن سے ہی وصول ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ تنخواہوں کا جو سسٹم ہے تو بہت ہی ناقص ہے. نچلے درجے کے ملازمین کو اتنی تنخواہیں ملتی ہیں کہ ان کے لیے زندگی کی ضروریات پوری کرنا مشکل ہو جاتی ہے. تو جب تک ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا، محض قانون کے بن جانے سے نہیں ختم ہوگا. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک خطرناک رجحان ہے کہ باہر سے کوئی بل بنا کر اسے پارلیمنٹ کے اوپر تھوپا جائے. پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا اور آخری ادارہ ہے عوام کی نمائندگی کا، اور جو بھی قانون بننا چاہیے وہ وہی بننا چاہیے. باہر سے کوئی قانون بن کر آئے اور پارلیمنٹ کو اس کا ماننا پڑے، یہ میرا خیال میں اچھا رجحان نہیں ہے. کل کسی اور مسئلے پر بھی، کوٹا سسٹم کے اوپر بھی، شیڈول کاسٹ اور ODC کے ریزرویشن کے اوپر بھی، رام مندر کے اوپر بھی، اس طریقے سے کوئی باہر سے قانون بنا کر پارلیمنٹ میں تھوپا جائے تو یہ کوئی بہت مثبت عمل نہیں ہوگا. اور تیسری بہت اہم بات یہ ہے کہ جو لوک پال بنائے جانے والے ہیں ان کے بارے میں ابھی یہ نہیں پتا چلا کہ وہ کس کو جواب دہ ہوں گے. باقی سارے جو ادارے ہیں وہ تو پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتے ہیں یا جوڈیشری کو، لیکن لوکپال کس کو جواب دہ ہوں گے یہ ابھی پتا نہیں چلا گیا. اور لوکپال جو بنائے جائیں گے وہ سابق گورنمنٹ کے ملازمین بنائے جائیں گے، اعلی افسران، اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سب کے سب بالکل پاک صاف ہوں گے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ پہلی مرتبہ قوم کے سامنے کرپشن ایجنڈا کی صورت میں سامنے آیا اور اس میں لوگوں کو بیداری کر جا سکتی.
ناظرین، عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی نے ایک بار پھر صریح طور پر کہا ہے کہ سن 2011 کے اختتام تک عراق سے امریکی فوجیوں کا انخلا ہو جائے گا. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
ایک ایسے وقت میں جب عراق میں بڑی تعداد میں امریکی فوجیوں کے باقی رہنے کی باتیں سنائی دے رہی ہیں، وزیراعظم نوری المالکی نے کہا ہے کہ بغداد واشنگٹن سیکیورٹی معاہدے کے مطابق تمام امریکی فوجیوں کو رواں سال کے آخر تک عراق سے چلے جانا ہوگا. عراقی وزیراعظم نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ سن 2011 کے بعد عراق میں کوئی بھی امریکی فوجی چھاونی برداشت نہیں کی جائے گی. عراقی وزیراعظم کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی حکام اور امریکہ نواز عراقی حلقے عراق سے امریکی فوجیوں کے مکمل انخلا کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی مذموم کوششوں میں مصروف ہو گئے ہیں. اس وقت عراق میں تقریباً 46,000 امریکی فوجی موجود ہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ اپنے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کو عراق میں بدستور باقی رکھا جائے. عراقی فوجیوں کی تربیت اور بحران خیز علاقوں میں تعیناتی ایسے بہانے ہیں جنہیں امریکی حکام اکثر زبان پر لاتے رہتے ہیں تاکہ عراقی حکام کو اس بات پر قائل کیا جا سکے کہ وہ سن 2011 کے بعد بھی کافی تعداد میں امریکی فوجیوں کو عراق میں باقی رکھنے کی اجازت دے دیں. اب عراق کی بہت سی سیاسی جماعتوں نے امریکی مطالبے کی مخالفت کرتے ہوئے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ امریکی دھمکیوں اور دباؤ میں نہ آئے اور واشنگٹن کے پیش کردہ عذر لنگ کو ہرگز قبول نہ کرے. عراق کے ایک بااثر سیاسی دھڑے الصدر گروپ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سن 2011 کے بعد ایک بھی امریکی فوجی عراق میں باقی رہا تو وہ اس کے خلاف مرغی تحریک چلائے گی. قابل غور بات یہ ہے کہ عراق کے متعدد اہل سنت دھڑوں نے بھی، جنہیں امریکہ اپنا حامی تصور کرتا رہا ہے، اپنے ملک پر امریکی قبضے کی کھلی مخالفت کرتے ہوئے امریکی فوجیوں کی موجودگی کو اپنے ملک کی اکثر مشکلات کی اصل وجہ قرار دیا ہے. عراقی صدر جلال طالبانی کے اہل سنت معاون طارق الہاشمی نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے مکمل انخلا کی صورت میں ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئے گی. یہ بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عراق کی اہل سنت برادری بھی اپنے ملک پر امریکی قبضہ جاری رہنے کی حامی نہیں ہے۔ قرائن و شواہد اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ عراق پر جاری قبضہ ہی اس ملک کی سلامتی سے متعلق اکثر مسائل کی اصل وجہ ہے۔ عراق میں آئے دن دہشت گردی کے کئی واقعات ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں امریکی فوجیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ بعض ایسے دستاویزی شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ عراق میں ہونے والی تمام دہشت گردانہ کارروائیوں کے پس پردہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر خود امریکی حلقے ہی ملوث ہیں۔ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے عراق کی سیکیورٹی میں مدد فراہم کرنا یا عراقی سیکیورٹی فورس کی تربیت جیسے بہانے تراشنا محض عراق پر اپنے غاصبانہ قبضے کو طول دینے کی امریکی کوشش ہے۔ عراقی حکام بھی اپنے ملک پر 8 سال سے جاری امریکی فوجی قبضے کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے امریکی عزائم کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، لہذا وزیراعظم نوری المالکی نے عوامی مطالبات کی تائید کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے اور یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ بغداد واشنگٹن معاہدے کے تحت تمام امریکی فوجیوں کو مقررہ مدت میں عراق سے نکل جانا چاہیے۔ عراق کے مذہبی رہنماؤں اور مراجع کرام نے بھی اپنے اپنے فتووں میں سن 2011 کے بعد عراق میں امریکی فوجیوں کے قیام کو حرام قرار دے دیا ہے۔
اور ناظرین، اب لیبیا کی تازہ ترین صورتحال۔ لیبیا میں حالات یہ ہیں کہ دارالحکومت طرابلس سمیت بیشتر علاقوں پر انقلابیوں کا قبضہ ہو چکا ہے، جبکہ سرت اور صبہ جیسے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں قذافی کے حامی فوجی اور بعض قبائل مزاحمت کر رہے ہیں اور انقلابی فورسز سے ان کا ٹکراؤ جاری ہے۔ لیبیا کی عبوری کونسل نے ان قبائل اور ان فوجیوں کو آئندہ سنیچر یعنی 10 ستمبر تک کا وقت دیا ہے جس کے اندر وہ ہتھیار ڈال دیں، نہیں تو عبوری کونسل نے یہ دھمکی دی ہے کہ ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے فوجی اقدامات کیے جائیں گے۔ ناظرین، لیبیا کے حالات پر مختلف زاویوں سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب عباس علی سعیدی صاحب کو۔ السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
میں بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
میرا سب سے پہلا سوال یہی ہے جناب سعیدی صاحب سے کہ لیبیا میں جو بعض علاقے رہ گئے ہیں جیسے سرت ہے، صبہ ہے، جہاں پر مزاحمت ہو رہی ہے، ان انقلابی فورسز ابھی وہاں پر داخل نہیں ہو سکی ہیں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ مزاحمت کب تک جاری رہ سکتی ہے؟ قذافی اور اس کے بیٹے کب تک لڑائی جاری رکھ سکتے ہیں؟
آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، قذافی کا دور اب ختم ہو چکا ہے، یعنی ہم یہ کہیں کہ علاقے میں سلطنتی حکومتوں کا زمانہ اب ختم ہو چکا ہے۔ لیبیا میں 8 مہینوں سے جھڑپیں جاری ہیں اور ان 8 مہینوں کے بعد اب قذافی کی حکومت کا خاتمہ مکمل ہو چکا ہے اور لیبیا کے سیاسی دارالحکومت طرابلس پر انقلابیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قذافی کی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ البتہ کچھ چھوٹے موٹے پاکٹس میں قذافی اور اس کے فوجیوں کی مزاحمت جاری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قذافی نے لیبیا کی بہت زیادہ دولت و ثروت لوٹی ہے اور اسے قبائل کے درمیان تقسیم کیا ہے اور ان سے بعض قبائل کو خریدا ہے اور بعض کرائے کے فوجیوں کو خریدا ہے. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قذافی کا یہ پیسہ مزاحمت کو جاری رکھے گا, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کب تک یہ مزاحمت جاری رہے گی. لیکن یہ بات مسلم ہے کہ قذافی کی حکومت کی عمر ختم ہو چکی ہے اور یہ حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے. لیبیا میں قذافی کی شکست کا سب سے اہم عامل یہ تھا کہ قبائل نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. قبائل لیبیا کے سیاسی نظام کی ریڑھ کی ہڈی تھے. اسی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر قذافی کے خلاف قبائل متحد نہ ہوتے تو شاید قذافی کی حکومت ختم نہ ہوتی ہے. اور قبائل نے آپس میں مل کر اتحاد کیا ہے اور یہ قسم کھائی ہے کہ وہ عمر مختار کی طرح قذافی کے خلاف ڈٹے رہیں گے اور قذافی کی حکومت کو ختم کر کے رہیں گے. اگر یہ قبیلوں کا اتحاد نہ ہوتا تو میرے خیال میں نیٹو بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا اور قذافی کے اس سیاسی نظام کو اتنی تیزی سے شکست نہیں دی جا سکتی تھی. بنابراین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتحاد قبائلیوں کا مؤثر واقع ہوا ہے اور سیاسی مبصرین بھی یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ قذافی کی حکومت اتنی جلدی گر جائے گی اور طرابلس پر قذافی کے مخالفین یعنی انقلابیوں کا قبضہ ہو جائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا اور انقلابیوں نے قذافیوں کے محلوں پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کے ملک پر اور لیبیا پر تقریباً اکثر و بیشتر علاقوں پر انقلابیوں کا قبضہ ہو چکا ہے. اب یہ صحیح نہیں معلوم ہو چکا ہے کہ قذافی کہاں بھاگ کر گیا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حکومت ختم ہو چکی ہے. البتہ مزاحمتیں رہیں گی, کچھ پاکٹس میں مزاحمتیں ہوتی رہیں گی کیونکہ قذافی نے کرائے کے فوجیوں کی خدمات حاصل کی ہیں. اور جی
ناظرین, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے سیاسی امور کے ماہر جناب قیصر خان صاحب ہیں. جناب السلام علیکم, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
وعلیکم السلام.
قیصر خان صاحب, لیبیا کی صورتحال پر ہماری بات ہو رہی ہے. بعض علاقے سیرت اور سبا جیسے ہیں جہاں پر ابھی بھی جھڑپیں جاری ہیں. ان علاقوں کو قبضے میں لینے کے لیے لیبیا کے انقلابیوں نے خاص اسٹریٹجی رکھی ہے, یعنی یہ کہ شدت سے حملے نہیں کر رہے ہیں اور دعوت یہ دے رہے ہیں کہ یہ لوگ خود ہتھیار ڈال دیں اور یہ علاقے حوالے کر دیں انقلابیوں کے, لیکن دوسری طرف سے اب تک مزاحمت جاری ہے. آپ اس سلسلے میں کیا تبصرہ کریں گے, کیا راستہ نکل کے سامنے آئے گا, کیا سچویشن پیدا ہوگی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جو لیبیا کی جو صورتحال ہے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو جن کو باغی کہا جا رہا ہے ان لوگوں نے اپنی عبوری کونسل بھی قائم کر لی ہے, اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس تقریباً 95% ملک کے اوپر ان کا قبضہ ہو چکا ہے.
جی.
اور قذافی کے محل اور اس کے جو بھی کمپاؤنڈ ہے اس کے تمام جو ہے ادارے تمام کے اوپر جو ہے یہ لوگ غالب آ چکے ہیں. قذافی کی طرف سے اگر کوئی مزاحمت ہوگی تو وہ سب سے گوریلا جنگ کی شکل میں سامنے آ سکتی ہے.
جی.
اس کے علاوہ کوئی صورتحال اور نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اس کی جو بھی وفادار فوج تھی وہ بھی ساری جو کہ منتشر ہو چکی ہے, اور اس وقت کوئی بھی جو اس کی منظم فوج وہاں پر موجود نہیں ہے. اور اگر منظم فوج موجود نہ ہو تو ظاہر ہے ان کے پاس پھر اسلحہ وغیرہ کی بھی کمی ہو جاتی ہے, اور اس صورتحال میں ان کے پاس جو رستہ باقی رہ جاتا ہے وہ پھر یہی ہے کہ صرف گوریلا جنگ ہوگی اور گوریلا جنگ میں آپ یہ کہاں تک چل سکتے ہیں اس میں اپنا جہاں تک خیال ہے ان کو یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیں گے اور ان کی قذافی کی گرفتاری بھی ہو جائے گی کیونکہ باغیوں کا جو صورتحال ہے ان کا یہ ہے کہ ان کے پیچھے بہت ساری اور بھی سپورٹس ہیں ان کے پاس کافی اس وقت طاقت بھی موجود ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومتی مشینری کے اوپر یہ قبضہ کر چکے ہیں اور حکومتی مشینری کے ساتھ لڑنا کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا اور صورتحال یعنی اس وقت جو لیبیا کی بنی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ تقریباً ان کے 90% عوام جو ہیں یہ قذافی کی پالیسیز کی وجہ سے جو ان کے مخالف ہوئے ہیں اس میں مختلف چیزیں بھی ہیں مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں اور مختلف اس کی وجوہات ہیں اس میں عوام ان سے کتنے تنگ تھے کتنے خواہش تھے کس طرح ان کو دبا کر رکھا ہوا تھا یہ چیزیں ساری جو ہے اس کے سامنے ان کے دلوں سے نکل کے ان کے ہاتھوں پر آئی ہیں اور انہوں نے اس طرح سے جو حکومت کو گرا دیا ہے اب یہ ہے کہ آگے چل کے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہیں لوگ ہیں کس انداز سے اپنی حکومت کو بنائیں گے کس طرح ان کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ الیکشن کرائیں گے ان کی اسمبلیاں بنیں گی یا کیا ان کا صورتحال ہوگی یا ان کی عبوری کونسل کب تک جو ہے یہ اس کے اوپر رہے گی لیکن اس سے پہلے جو ان کا مسئلہ ہے وہ وہی ہے کہ ابھی ان کو بہت سارے لوگوں کو ابھی گرفتار کرنا ہے قذافی کو ابھی پکڑنا ہے یا مارنا ہے جو بھی کریں گے جو ان کا اس میں پلاننگ یا ان کی جو بھی حکمت عملی ہونی ہے اس کو یہ سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پہلے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے باقی جہاں تک قذافی یا اس کے ساتھیوں یا اس کے فوج کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں آپ کیونکہ اس کے قذافی کے ساتھ کوئی قبائل ساتھ نہیں رہ گئے اس کے ساتھ کی فوج باقی نہیں رہے گی عوام پہلے اس کی مخالف تھی اب جو ہے اس کے پاس زیادہ لوگ نہیں ہوں گے بہت کم لوگ ہوں گے اور ان کا یہ جو سلاب جو باغیوں کی شکل میں آیا ہے اس ریلے کا مقابلہ کرنا ان کے لیے میرے خیال میں بہت ہی ایک ناممکن بات ہو جائے گی
جی بالکل مناسب بات کہی آپ نے اور ایک قوی خیال یہ ہے کہ لیبیا کے انقلابی جو قبائل کے سامنے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی رکھی ہوئی یہی کہ قبائل سے ٹکراؤ نہ ہو اسی لیے انہوں نے حملے روک دیے ہیں ورنہ انہوں نے طرابلس پر قبضہ کرنے میں دیری نہیں لگائی حملے جاری رکھے اور کچھ ہی دنوں کے اندر طرابلس پر انہوں نے قبضہ کر لیا جب قریب پہنچ گئے تھے لیکن انہوں نے خاص طور سے کہ قبائل میں آئندہ یہ اعناد نہ بڑھے اس کے لیے انہوں نے یہ اسٹریٹجی رکھی اور ان کو وقت بھی دیا ہے میں آپ ٹیلی فون لائن پر رہیے گا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں جناب سعیدی صاحب آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ لیبیا کی عبوری کونسل کے سامنے اس وقت ایک اہم چیلنج کے طور پر نیٹو فوجیں ہیں جو موجود ہیں لیبیا کے اطراف میں لیبیا کے قریب حتی لیبیا کے اندر بھی افراد موجود ہیں نیٹو ممالک سے اور نیٹو تنظیم سے عبوری کونسل کس طرح سے نپٹے گی اور آگے امور کس طرح سے آگے لے جائے گی
خدمت کے واقعیت
حقیقت امر یہ ہے کہ لیبیا کے انقلابیوں اور رائے عامہ کے نزدیک نیٹو اور عبوری کونسل
از محبوبیت برخوردار نہیں
بہت زیادہ مقبولیت نہیں رکھتے ہیں کیونکہ عبوری کونسل میں ایسے بھی لوگ دکھائی دے رہے ہیں جو قذافی کی حکومت میں موجود تھے عبدالسلام جلود یا محمود جبرائیل جیسے لوگ اس میں موجود ہیں جو قذافی کی حکومت میں بھی موجود تھے لہذا یہ امر اس کونسل کی مقبولیت کو کم کرنے میں مؤثر رہا ہے لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ کونسل مقبول نہیں ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں عبوری کونسل لیبیا کی عبوری کونسل کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیبیا میں جد و جہد کرنے والے گروہوں میں سے ایک گروہ ہے البتہ اس کونسل نے اب جو حکومت ہاتھ میں لے لی ہے اس کے سامنے بہت سے کٹھن چیلنج موجود ہیں، اور یہ کونسل یہ چاہتی ہے کہ ایسے افراد کو برسر کار لے آئے جن سے وہ فائدہ اٹھا سکے، لیکن عوام اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ جو قذافی کی حکومت میں رہ چکے ہیں وہ اس کونسل میں بھی موجود رہے ہیں. بنابر عموری کونسل کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اگر وہ لیبیا میں تمام سیاسی گروہوں کے لیے کمپٹیشن کا میدان کھلا نہیں رکھتی ہے اور خود انحصاری کے پیچھے رہتی ہے تو اس کی مقبولیت اور مزید کم ہو جائے گی، یہ بھی ایک چیلنج ہے. اور اس کونسل کو میری نظر میں انتخابات کرانے کے لیے فضا کھلی رکھنی چاہیے. ایک اور مشکل جو اس کے سامنے ہے کہ نیٹو بھی ایک مشکل کے صورت میں سامنے ہے، اس مشکل سے یہ کونسل کس طرح سے نمٹتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ لیبیا کے عوام کے نزدیک نیٹو ایک قابل نفرت تنظیم ہے اور عوام یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ملک میں نیٹو مداخلت کرے. بہرحال لیبیا کی حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کا مستقبل مبہم ہے، کیونکہ جو لوگ اس ملک میں اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں وہ خود کئی چہروں کے حامل ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام پسند گروہ جو لوگ ہیں، یہ جو گروہ ہے وہ عوام پسند تو ہیں، لیکن جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اخوان المسلمین صرف مصر میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے اور انہیں مقبولیت حاصل ہے. دوسرا ایک مقاتلۃ الاسلامی نامی ایک گروہ ہے، یہ لوگ حنفی مقصد ہیں اور یہ سعودی عرب سے وابستہ ہیں، لہذا انہیں ذرا سی بھی مقبولیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ اکثریت کا مذہب کچھ اور ہے. اور جو باقی عوامل ہیں اور جو باقی گروہ ہیں وہ نیٹو سے وابستہ ہیں، لہذا نیٹو سے وابستہ ہونے کی بنا پر انہیں بھی عوام قبول نہیں کرتی ہے. بنابر اس صورتحال کے پیش نظر کہ لیبیا کے انقلابی گروہ ابھی ایک ٹھوس سیاسی پلیٹ فارم نہیں رکھتے اور انہیں ابھی استحکام حاصل نہیں ہوا ہے اور شہری اور جمہوری انسٹیٹیوشنز لیبیا میں استحکام نہیں حاصل کر سکے ہیں، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورتحال ایک طرح سے مبہم صورتحال ہے جو داخلی جنگ پہ منتج ہو سکتی ہے، اور یہ گروہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہیں اور اس صورتحال سے بیرونی طاقتیں غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ قیصر خان صاحب. جناب میں آپ سے بھی یہی سوال دہراؤں گا کہ لیبیا کی عبوری کونسل نیٹو سے کیسے نپٹے گی جس کے فوجی لیبیا میں موجود ہیں اور لیبیا کے اطراف موجود ہے؟
جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انتہائی ادب کے ساتھ تھوڑا سا ان کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ یہ جو عبوری کونسل میں جو قذافی کے کابینہ کے یا اس کی حکومت کے لوگ شامل ہیں ان کو شامل کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قذافی کے دور میں ہی اس کے مخالفین میں سے تھے اور ان لوگوں کو انہوں نے عبوری کونسل میں مطلب شامل کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی شمولیت ان کو فائدہ اس انداز میں دے گی کہ بہت سارے اس کے قذافی حکومت کے جو راز ہیں وہ ان کے ہاتھ میں لگیں گے. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے نیٹو کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ عبوری کونسل بہرحال یہ کہ نیٹو کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر ہی یہاں تک آئی ہے اور نیٹو کا بہت بڑا اس میں ایک کردار ہے اور اس کے پیچھے بھی بہت سارے مسائل جو ہیں. یعنی جس میں دو اہم باتیں ہیں کہ لیبیا سے روزانہ تقریباً 7 بلین بیرل جو آئل ہے وہ یورپین ممالک کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے, اور اس میں اس کے اوپر جو ہے یورپین کی جو ہے بہت دیر سے ایک نظر تھی. دوسری بات یہ ہے کہ لیبیا کا ایک اہم مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ قذافی جو ہے وہ ڈالرز کے جو ہے وہ اس سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا. اس کے لیے اس نے ایک نئی ایک حکمت عملی تیار کی تھی جس کے مطابق 149 ٹن سونا جو ہے اس نے اپنے پاس اکٹھا کیا ہوا تھا, اور آگے اس کی جو یہ تھا کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے ملک میں جو کوائن ہے جو سکہ جلانا چاہ رہا تھا وہ سونے کا سکہ جلانا چاہ رہا تھا جو کہ پہلے کسی وقت اشرفی یا اس قسم کی شکل میں ہوا کرتا تھا. اس کی وجہ سے امریکہ کا جو ہے اس کے اوپر نظر تھی اور ان کو اس چیز تھوڑی گراں محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس چیز سے یہاں سے تقریباً ڈالر کا جو ہے وہ عمل دخل ختم ہوتا نظر آ رہا تھا. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اس چیز کو یورپ امریکہ ان دونوں کو اچھے طریقے سے دیکھ رہے تھے, اور اس کے قذافی کے ایک جو ہے جانے کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ ایک یہ بھی بنی ہے. جہاں تک عبوری کونسل کی بات ہے اس میں ایک تو تھوڑا سا مذہبی جو ہے عنصر بھی شامل ہے, اس میں کچھ جو ہے اسلامی تاریخ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جیسے کہ مصر کی جو اخوان المسلمون ہیں اس کے اثرات یہاں پر لیبیا میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں, اور یہ بیداری کی جو لہر شروع ہوئی ہے اس میں لیبیا کا ایک اہم کردار ہے. اور اس میں یہ کہ نیٹو سے ان کو کہ انہوں نے ابھی ایک بیان میں یہ کہا بھی ہے کہ نیٹو جو ہے وہ ہمارے اب معاملات سے مطلب چلی گئی, اپنی فوجیں یہاں سے نکال لیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نیٹو کا جو اسرار ہے وہ یہی ہے کہ نہیں, ہمارے کچھ فوجیں جو ہے یہاں پر موجود رہیں گی. آپ ان کو کسی بہت ہی اصل حکمت عملی کے ساتھ ان کو اس سے نمٹنا ہوگا تاکہ یہ اس کا ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ کل لیبیا کے اندر بھی وہی عراق یا افغانستان والی صورتحال بن جائے اور یہاں پر نیٹو کے یا امریکہ کی فوجی آ جائیں اور یہاں پر جو ہے وہ عملی طور پر حکومت وہ چلانا شروع کر دیں اور ان کو اپنا کٹ پتلی بنا لیں. اس چیز سے نمٹنے کے لیے ان کو عبوری کونسل کو اپنی بہت ایک احسن جو حکمت عملی ہے وہ تیار کرنی پڑے گی. اور ابھی جو نئی جو یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ 63 ممالک نے جو فرینڈس آف لیبیا کے نام سے جو بنائی گئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لیبیا کو اس طرح کا جو ہے فائدہ پہنچائیں گے, ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کچھ میٹنگ کر کے ان کو جو ہے نیٹو کو جو ہے وہ اپنے ملک سے نکالنا ہوگا, اور اس کے ان کا ایک واحد جو ان کو حل جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ تین ممالک کے ساتھ مل کے, کیونکہ اس میں یہ جو 63 ممالک ہیں اس میں یورپین ممالک بھی شامل ہیں, اس میں جو ہے عرب ممالک بھی شامل ہیں, باقی بھی کچھ افریقہ کے ممالک بھی شامل ہیں. اس طرح تقریباً پوری دنیا کے جو ممالک ہیں یہ وہ انہوں نے یہ فرینڈ آف لیبیا کے نام سے جو ہے آرگنائزیشن بنائی ہے. اب یہ ہے کہ یہ عبوری کونسل جو ہے اس کو بہت ہی زیرکی کے ساتھ اور بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ ایک ان کا تعاون حاصل کر کے تو نیٹو کو ہر حالت میں یہاں سے نکالنا ہوگا. اگر نیٹو یہاں پر لیبیا میں موجود رہی تو پھر اس انقلاب کا فائدہ عوام کو کبھی نہیں پہنچ سکے گا, پھر سارا فائدہ جو ہے وہی اپنے جو ہے یورپی ممالک اٹھائیں گے, سارا فائدہ جو ہے یہ امریکہ اٹھائے گا اور بات پھر وہیں پر آ جائے گی. عوام پھر اپنے جو جس طرح سے پہلے تنگی کا شکار تھی اسی طرح سے اس میں وہ تنگ رہے گی. جی
بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ قیصر خان صاحب. سعیدی صاحب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ لیبیا کی عبوری کونسل کے سامنے جہاں نیٹو کا ایک چیلنج موجود ہے وہیں اس کونسل کے سامنے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ لیبیا کے جو اثاثے مغربی ممالک میں سیل ہیں ان کو کیسے وہاں سے آزاد کرائے, نیٹو سے کیسے نپٹے, اور دنیا کے جو ممالک ابھی پیرس کانفرنس میں جمع ہوئے کیا وہ لوگ لیبیا کے سلسلے میں مدد کر سکیں گے عبوری کونسل کی, یا لیبیا کے سامنے کیا راستے اور ہیں, اس پہ روشنی ڈالیں گے.
لیبیا کے اثاثوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 130 ارب ڈالر اس کے اثاثے ہیں اور یہ قذافی کے نام پہ ہیں, یعنی بیرونی بینکوں میں یہ موجود ہیں, اور یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ یہ اثاثے
واقع این شخص
کشته، این شرط پر لیه جائیں گے کہ قذافی کے دستخط ہوں، دراصل بات یہ ہے کہ مغربی ممالک ان اساسوں کو اتنی آسانی سے ملت لیبیا کے حوالے نہیں کرنا چاہتے ہیں. جو بات مسلم ہے یہ ہے کہ یہ اساسے جو نہایت عظیم ہیں، یہ لیبیا کی قومی دولت ہے، قومی ثروت ہے جو کہ خود سر حکام کے ہاتھوں میں پڑ گئی تھی. اس کی ایک مثال آپ عراق کے خونخوار سابق ڈکٹیٹر صدام حسین سے بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو راستے لیبیا کی عبوری کونسل کے سامنے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ عالمی قانونی اداروں سے رجوع کر کے، جو کہ اقوام متحدہ سے وابستہ ہیں، ان کے سہارے اپنے ان مسائل کی پیروی کرے اور اپنے اساسوں کو واپس لینے کی کوشش کرے. میں سوچتا ہوں کہ یہی ایک راستہ ہے اور اس طرح سے وہ اپنے اساسے واپس لے سکتا ہے. کچھ لوگوں نے اس وقت لیبیا کو جو ہے وہ $1.5 billion تک جو ہے وہ اسی کا پیسہ واپس کیا ہے، جو ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، جبکہ دنیا کے ملکوں میں $130 billion موجود ہیں جو کہ لیبیا کی قوم کی دولت ہے جو اسے واپس ملنا چاہیے.
ہمارے پاس وقت کم ہی رہ گیا ہے، میں چاہوں گا کہ اختصار سے جواب دیں. لیبیا کے تعمیر نو کا مسئلہ ہے، کون سے ممالک مدد کر سکتے ہیں لیبیا کی، اور لیبیا کی حکومت کو اس سلسلے میں کتنی ہوشیاری سے کام لینا ہے، کس سے مدد لینی ہے اور کس سے نہیں لینی ہے کہ آئندہ اس کے برے نتائج سامنے نہ آئے.
یہ فکری سی بات ہے کہ مغربی دنیا جو اس وقت جو ہے وہ لیبیا پر مسلط ہو رہا ہے، ان کی یہ آرزو ہے کہ وہی لیبیا کی تعمیر نو میں حصہ لیں، انہی کو لیبیا کے ٹھیکے ملے اور لیبیا کا سارا پیسہ جو ہے وہ لیبیا کا سارا پیسہ انہی کے ہاتھ میں آئے. مغربی ملکوں نے 30 برسوں سے لیبیا کو تباہ کرنا شروع کیا ہے، لہذا وہ یہ چاہیں گے کہ لیبیا کے سارے ٹھیکے ان مغربی ملکوں ہی کو ملیں، جیسے فرانس، جرمنی یا اور بھی مغربی ممالک ہیں. یہ لوگ اس وقت لیبیا کے تعمیر نو کے بارے میں بڑے کمپٹیشن میں مبتلا ہیں اور ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں. لیبیا کو خراب کرنے میں قذافی کا بھی بہت ہاتھ تھا، اور قذافی نے جو اپنے ملک کو خراب کیا ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مغربی ممالک ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں مشغول ہیں. اپنے ملک کی تعمیر نو کے لیے لیبیا کی عبوری کونسل کو بڑی ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا. اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ نیٹو اور مغرب کا اقتصادی تسلط اس کے ملک پر نہ ہو جائے. لیکن
بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. لیبیا کی عبوری کونسل کے سامنے اہم چیلنجز ہیں ملک کو بچانے کے سلسلے میں، ملک کی تعمیر نو کے سلسلے میں انتہائی دانشمندی سے اسے کام کرنا ہوگا، اور اس بات کا خیال کرنا ہوگا جس کی طرف رہبر انقلاب اسلامی نے بھی اشارہ کیا کہ جو طاقتیں کل تک قذافی کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ اور ہم نوالہ تھی، آج وہی لیبیا کے انقلاب کی ذمہ دار بن بیٹھی ہیں، تو اس طرف سے بہت ہوشیار رہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ. Thank you.